محمد آل محمد. درود بھیجے گا محمد آل محمد.
اللهم صل على
محمد. تمام مومن مومنات کے ارواح کے لیے, بالاخص شہداء علماء عرفاء صلحاء سب کے ارواح کے لیے ایک سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ الرحمن الرحیم, اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم, بسم الله الرحمن الرحيم, ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجے گا محمد وآل محمد.
صل على محمد.
پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے ماہ مبارک رمضان کی سعادت نصیب کی. ماہ مبارک کے نصف ایام اختتام پذیر ہوئے, آگے 15 دن باقی ہیں, اور ان 15 دن کے اندر ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے شب قدر بھی موجود ہیں, شہادت کی شبیں موجود ہیں, اور یہی وہ باقی ایام ہیں جس کے اندر ہم اگلے سال کے لیے خدا عالم تعالیٰ سے برکتوں کو حاصل کرنا چاہیں گے, رحمتوں کو حاصل کرنا چاہیں گے. خدا عالم تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ان شبوں میں ہمیں وہ توفیق نصیب کرے تاکہ ساری سعادتیں موصول ہو سکیں, ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد. جو موضوع ہمارے پاس ہے ان چند ایام کے لیے, ظاہر ان میں سے کچھ ایام شہادت کے ہوں گے, تو اس میں کچھ نہ کچھ موضوع شہادت سے متاثر ہوگا, اور کچھ ایام ایسے ہیں کہ جو ہم اگر شہادت کے موضوع کو ٹچ نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا. یہ جو باقی ایام ہیں ان کے لیے ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ اسلام کا نظام حیات اور رمضان المبارک, ماہ مبارک رمضان. یعنی ہماری اس میں کوشش یہ ہوگی کہ ہم یہ جاننا چاہیں کہ اسلام نے ہمیں کس قسم کی زندگی دی ہے, اس زندگی میں جو اسلام نے ہمیں دی ہے اور جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس میں کیا فرق ہے, کیا بہتری لے کر آیا. آپ کو شاید اس بات کا اندازہ ہے کہ ہماری مسلسل میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ درس برائے درس نہ ہو, مجلس برائے مجلس نہ ہو. آپ نے ظاہر ہے اپنے گھر کے کچھ کام کاج چھوڑے ہیں, اپنی زندگی میں کچھ باہر وقت نکالا ہے جس کے لیے آپ یہاں تک آئے ہیں. کچھ نہ کچھ ایسا ہو کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں اس کے نتیجے میں جو تبدیلی خدا چاہ رہا ہے وہ تبدیلی حاصل ہو جائے, ورنہ آپ اور میں آئیں گے جائیں گے, وقت بھی نکلے گا, ریسورسز بھی لگیں گے, اور کوئی تبدیلی بھی نہ ہو تو اس کا کیا فائدہ ہوگا. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم تھوڑا اس کو بیان کریں کہ اسلامی نظام کیا ہے اور اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے, خاص کر آج کے حالات میں. اور آپ سے کوشش درخواست یہ ہوگی کہ آپ بھی اس پہ توجہ فرمائیے, اگر کوئی چیز امپروومنٹ کی بنتی ہے جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں بھائی یہ پوائنٹ جو ہے جس میں ہمیں تھوڑی سی امپروومنٹ کرنی چاہیے, وہ پوائنٹ آپ اس میں سے اخذ کر لیجیے اور اس کے اوپر ان شاء اللہ عمل کی کوشش کیجیے. ہمیں بھی ثواب ملے گا, آپ کو بھی ثواب ملے گا, اور ہم سب مل کر ایک قدم اور اہل بیت کے نزدیک اٹھائیں گے ان شاء اللہ. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اگر آواز میں آپ لوگوں کو کوئی پرابلم لگ رہی ہے تو انتظامیہ سے کہہ دیجیے گا. بعض اوقات آدھے گھنٹے کے بعد لوگ کہتے ہیں سمجھ میں کچھ نہیں آیا, میں اس وقت میری کیا غلطی تھی, میں آج چل گیا, تھوڑا سا آواز میں کہہ رہے ہیں پرابلم. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اس گفتگو کے ایک مقدمے کے طور پر بعض وقت انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے اور کبھی کبھی لوگ اس بات کو کہہ بھی دیتے ہیں کہ بھئی دنیا مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے، آپ لوگ ماہ رمضان مبارک، نماز، روزہ، اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں، ہماری مشکلات، ان مشکلات کو کون حل کرے گا؟ اور پھر وہ مثال میں بھی ایسی چیزیں کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ تو یہ کر رہے ہیں کہ لوگ آئیں، نماز پڑھیں، درس سنیں، دعائیں مانگیں، اور دوسرے لوگ ہیں وہ مشکل حل کر رہے ہیں، وہ پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں. مثلا وہ سامنے، بالکل آپ کے سامنے آ کر کہہ دیں گے صاف صاف کہ آپ لوگ تو یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ دیکھیں وہ ایدھی ہے، وہ کام کر رہا ہے، اصلی کام وہ ہے، آپ لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. یا مثال کے طور پر وہ کہیں گے کہ بھائی دیکھیں آپ لوگ تو یہ ساری باتیں کرتے رہتے ہیں نا، وہ باہر پریکٹیکل لائف میں آ کے دیکھیے وہ وہاں کیا ہو رہا ہے. سب اس پر ہم جیسا جو بولنے والا ہوتا ہے اس کو بھی ظاہر ہے تھوڑا سا ایک جھٹکا لگتا ہے کہ واقعی کیا ایسا ہی ہے کہ ہم کوئی احمقانہ کام کر رہے ہیں، باہر والے لوگ زیادہ عقل مند ہیں، تو پھر ہم بھی عقل مندی دکھائیں کہ ہم بلا جو اپنا وقت کیوں برباد کر رہے ہیں. وہ بھی ہم بھی ایک کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پر لوگوں سے کہیں کہ بھائی یہ درس وس بند کرتے ہیں، 10 سے 11 بجے کا جو ٹائم ہے اس میں درس کے بجائے ہم بھی باہر کھڑے ہو کے جھاڑو لگا کے کوئی کام کریں نا بلا کر. تو بعض اوقات اس قسم کے سوالات ابھرتے ہیں کہ بھائی وہ پریکٹیکل کام ہے، یہ جو ہے وہ سب گفتگو ہے، بات چیت ہے، اس کا کیا فائدہ. ان باتوں کو سمجھنے کے لیے میرے خیال میں ایک ضرورت پڑتی ہے، وہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو نظام چل رہا ہے اس نظام میں خامی اور خوبی آتی کہاں سے. ایک نظام اچھا نظام ہے، ایفیشینٹ نظام ہے، اس میں ہر چیز صحیح ہے، لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، زندگی کا کاروبار چل رہا ہے، لڑائی جھگڑا بھی کم ہے، امن و امان بھی ہے. ایک نظام وہ نظام ہے جس میں سب کچھ درہم برہم ہو چکا ہے، کوئی چیز صحیح نہیں ہے. اگر کوئی ہماری سوسائٹی کا اس وقت جو لیول ہے مقایسہ کرے بہت ساری دوسرے معاشروں سے، تو یقیناً یہ کہے گا یہ درہم برہم ہے، سب ختم. یعنی آپ اور میں اپنی زندگی میں بہت قیمتی وقت ایسی چیزوں پہ لگا رہے ہیں جس کا ہماری زندگی سے زیادہ تعلق نہیں ہے، یعنی زندگی کو اس پہ خرچ نہیں ہونا چاہیے تھا. مثال کے طور پر گھر میں لائٹ گئی ہوئی ہے، اب آپ کی جدوجہد اس بات پر ہے کہ یہ جو گرمی فیل ہو رہی ہے یہ گرمی کم کیسے کرنی ہے. صحیح، ممکن ہے آپ ایک گھنٹہ اس کے اوپر لگا دیں، یہ زندگی کا خرچ ہے، زندگی کو اس میں گزرنا تھا. یا مثال کے طور پر گھر سے باہر نکلے اور صبح کو کہیں سے کہیں پہنچنے میں آپ کا 1.5 گھنٹہ لگ گیا، 1.5 گھنٹہ آپ کی ایکٹیویٹی کیا تھی؟ وجہ کہ اس جگہ سے اس جگہ پہنچے، یہ زندگی کا مقصد ہے، اس کے لیے زندگی گزرنی. ہم اور آپ زندگی کے بہت سارے کاموں میں ایسی چیزوں میں وقت گزار رہے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہے کہ اس کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، کچھ لوگ ان مشکلات میں ہماری مدد بھی دے رہے ہیں، ان مشکلات میں ہماری مدد دے رہے ہیں. مثلا فرض کر لیتے ہیں کہ صاحب کوئی آدمی ہے، اس نے گاڑی ایک سروس چلائی ہوئی ہے، بس سروس، اس میں آپ بیٹھتے ہیں، یہاں سے بیٹھتے ہیں وہاں اتر جاتے ہیں. اچھا، آپ کہتے ہیں یہ آدمی ہے جس نے حل نکالا ہے، یہ پریکٹیکل آدمی ہے. اچھا، یہ جو ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ کیا پھر ہم سوچتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یعنی یہ کوئی حل بھی ہے یا نہیں ہے؟ اب ہمیں یہ سوچنا ہوگا یہ جو دین نے دیا ہے یہ کیا دیا ہے. اور مثال کے انداز سے مثلا فرض فرمائیے آپ کے اوپر کوئی پریشانی لاحق ہوئی بھی ہے، آپ کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے کسی آفس میں، اب آپ سے کوئی کہتا ہے بھائی آپ کو مشکل حل کرنی ہے قرآن کریم پڑھ. سوال یہ قرآن کریم پڑھنے سے مشکل حل کیسے ہوگی؟ یا تو آپ اس طرح سے سوچنا شروع کر دیں گے بھائی میں قرآن کریم پڑھوں گا، کچھ فرشتے میرا ساتھ دیں گے، جب فرشتے میرا ساتھ دیں گے وہ مشکل حل ہو جائے گی. یعنی ایک آسمانی ایلیمنٹ کو آپ انوالو کروا دیں گے، بھائی ٹھیک ہے روٹین میں تو حل نہیں ہو رہی ہے، روٹین میں حل کر بھی نہیں رہا، اب میں نے کیا کیا ہے، اللہ کو مدد کے لیے پکارا ہوا ہے، کچھ فرشتے میرا ساتھ دیں گے، مشکل حل ہو جائے گی. آیا خدا متعال نے اپنے نظام میں یہی حل رکھا ہوا ہے؟ یہ حل کوئی اور حل ہے، یہ حل بھی کارآمد ہے، کبھی کبھی یہ بھی کام کرتا ہے. روٹین میں کیا چاہا ہے؟ روٹین میں یہی چاہا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جہاں کہیں پھنسے ہیں فرشتوں کو بلا لیا کر، یہ چاہا ہے. اور اگر ایسا نہیں چاہا ہے تو پھر قرآن مشکل کا حل کیسے ہے، قرآن کریم سے مشکل حل کیسے ہوگی؟ تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، 4-5 دن میں اور آپ لگا لیں اور آخر میں ہم اور آپ یہ سوچیں گے پتہ نہیں یہ جو کچھ ہم نے کیا یہ قصد فیض کے لیے تھا، ثواب کے لیے تھا، کیا تھا. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یہ ساری گفتگو کریں، پہلے یہ سوچ لیں مشکل اور اس کے حل کے کتنے درجات ہوتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایسے درود سے دین طلب ہوتا نظر نہیں آ رہا، یعنی ایسا ہوتا ہے نا, آپ کوئی کام شروع کر رہے ہوتے ہیں, کسی کلاس میں جاتے ہیں, بچے انرجیٹک ہوتے ہیں, سیکھنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں, پوچھنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں, آپ کھڑے ہوتے ہیں, اچانک آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی پوری کلاس وارم اپ ہے, پوری طریقے سے تیار ہوئی بھی. اب جو آپ کھڑے ہوں تو اس کو سمجھ کے کھڑے ہو جائے گا, یہاں پہ سب لوگ تیار بیٹھے ہیں. ایک دفعہ آپ جیسے ہی آتے ہیں کلاس میں, مثلا لنچ کے بعد, لنچ بریک کے بعد کلاس ہو رہی ہے, ایک بچہ وہاں لڑک رہا ہے, ایک یہاں لڑک رہا ہے, ایک کہہ رہا بیٹا پینسل دینا, اور اس کا ہاتھ یوں ہی گر رہا ہے, تو آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار اس کلاس میں سیکھنے سکھانے کا کچھ نہیں ہے. آپ لوگ جب بیٹھتے ہیں نا اور ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے اس میں کیا ہے, جان ہے نہیں ہے, سیکھنے کے لیے آئے نہیں سیکھنے کے لیے آئے, کیسا وقت چلے گا, اس کے حساب سے ہم طے کر رہے ہوتے ہیں سکھانے کا اسکیل کیا ہوگا. ابتدائی باتوں میں وقت نکالنا ہے, تھوڑا گہرائی میں لے کے جانا ہے, یہیں کہ نہیں بہت گہرائی لے کے جانی ہے, صحیح. یہ جو آپ کا اسٹائل ہوتا ہے یہ سب ڈکٹیٹ کر دیتا ہے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی دانش میں ملا صدرہ تیار کر کے لاتے ہیں, مثلا بڑا فلسفہ تیار کر کے لاتے ہیں, سامنے آ کے بیٹھتے ہیں, دیکھتے ہیں نہیں بھائی جان نہیں ہے, ان کو سورہ قدر کی تھوڑی بہت باتیں سناؤ, گھر بھیج, اللہ اللہ خیر کرتا. اس سے زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, میں نے کہا آپ کو پریکٹیکلی بتا دوں کہ یہاں پر ہوتا کیا ہے. جناب مشکل کیا ہے اور مشکل کے حل میں لیولز کتنے ہیں, اسلام اس بارے میں ہمیں کہاں رہنمائی کرتا ہے. پریکٹیکل زندگی کی عملی مشکلات سے کوئی گریز نہیں ہے. اگر معاشرے کے اندر جرم پھیلا ہوا ہے, آپ اس سے فرار نہیں کر سکتے. اب ممکن ہے آپ یہ کہیں میں پاسپورٹ بنوا رہا ہوں, میں جا رہا ہوں, ایک حل یہ ہے, لیکن معاشرے کے اندر مشکل ہے, آپ بھاگ نہیں پائیں گے, اس میں آپ کو بھی دو چار ہونا ہے. تو مشکل آپ کتنے ہی متقی پرہیزگار ہوں, بے نیاز ہوں, زاہد ہوں اور عابد ہوں, اس مشکل کے اندر آپ کو بھی پھنسنا پڑے گا. مشکل کا حل تو آپ کو بھی چاہیے. اب مشکل کے حل کے کئی درجے ہوتے ہیں. ایک درجہ ہوتا ہے فوری مشکل کا فوری حل, لیکن یہ حل ریلیف دیتا ہے, مشکل اپنی جگہ پہ باقی رہتی ہے. ایک آدمی مر گیا ہے, آپ کھڑے ہوئیے کہیے بھائی میں اس کو دفنا دوں گا, ان لوگوں کو جو اس لاشے کے ذمہ دار تھے آپ کی یادہ بہت پسند آئے گی, لیکن یہ مشکل کا حل نہیں ہے. لاشیں پڑتے رہیں گے, آپ دفناتے رہیں گے, یہ مشکل کا حل نہیں ہے. ایک دفعہ کیا ہوتا ہے, آپ اپنے ذہن میں سوچتے ہیں کہ بھائی یہ جو آدمی ہے, مثلا یہ جو گر گیا ہے, اس کی لاشوں کو دفنا دیا جائے, ایک یہ حل ہو گیا. میں نے کہا یہ اچھا لگتا ہے, لوگ اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ایسی سوسائٹیز جہاں پر لوگوں کی نظر میں گہرائی نہیں ہوتی, اس کام کے لیے ساتھ بہت دیتے ہیں, اس میں بہت ساتھ دیں گے آپ کا. بس آپ لوگوں سے کہیں ڈونیشن دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں, کہیں میں بھائی میں لاشیں دفناتا ہوں, کسی کی لاش مل جاتی ہے دفنا دیتا ہوں, اس پہ لوگ آپ کا ساتھ بھی دیں گے, ڈونیشن بھی دیں گے آپ کو, یہاں ایک مردہ میری طرف سے بھی دفنا دیں, صحیح. یہ اچھا لگتا ہے, لوگ بھی ساتھ دیتے ہیں, جو مصیبت میں پڑے اس کو بھی اچھا لگتا ہے, ساتھ دینے والوں کو بھی اچھا لگتا ہے, لیکن یہ مشکل کا حل نہیں ہے, یہ صرف ایک ریلیف ہے, ایک سہولت ہے. اس کی وجہ یہ کہ پیچھے سے مردے آتے رہیں گے, آپ دفناتے رہیں گے. اچھا, جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا مردوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی, اور آپ کا کام بھی بڑھتا چلا جائے گا. بس اس مشکل میں ایک اور مشکل ہے, اس حل میں ایک اور مشکل ہے, آپ کا کام بڑھتا رہے گا, آپ سمجھیں گے میری ایکٹیویٹی بڑھ رہی ہے. ایکٹیویٹی نہیں بڑھ رہی ہے, مشکل میں آپ اضافے کا سبب بنے ہوئے ہیں اور مشکل بڑھ رہی ہے. اچھا, آپ خوش ہوں گے چونکہ آپ کی ایکٹیویٹی بڑھ رہی ہے. پہلے آپ ایک مردہ دفنا رہے تھے, اب آپ نے پانچ دفنائے. اچھا, آپ نے کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ مردے بن کیوں رہے اتنے. اس ایکٹیویٹی میں ایک اور پرابلم یہ ہوتی ہے اس حل کے اندر, کیونکہ یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے سوچنے کا موقع نہیں دیتی, اس میں سوچنے کا ٹائم نہیں ملتا, کیونکہ آپ نے ایک جن ایک مردہ دفنایا, کال آئے گی بھائی دوسرا بھی ہے, آپ دوسرا دفنائیں گے. اب آپ نے پورا ایک سسٹم بنا لیا, آپ کی پانچ گاڑیاں چل رہی ہیں, ہر طرف جا رہی ہیں, مردوں کو لے رہی ہیں, مردوں کو دفنا رہی ہیں, آپ اس میں انوالو ہو گئے, 25 آدمیوں کو آپ نے اور شریک کر لیا, 2 کروڑ کا آپ کا بجٹ بن گیا, آپ ایکٹیویٹی میں لگے ہیں, آپ کو ٹائم ہی نہیں ملے گا یہ سوچنے پہ کہ بھائی یہ حل نہیں ہے, یہ صرف ایک ایکٹیویٹی ہے, حل نہیں ہے. اچھا, اس میں سب خوش ہوتے ہیں. میں نے عرض کیا جو مصیبت میں پڑا ہوتا ہے وہ بھی خوش ہوتا ہے, کام کرنے والا بھی خوش ہوتا ہے, ساتھ دینے والے بھی خوش ہوتے ہیں, اور مجرم بھی بہت خوش ہوتا ہے. کیوں؟ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ یہ مردے آئے کہاں سے, اس کو بھی بہت خوش ہوتا ہے. وہ اس مسئلے میں مجرم آپ کا ساتھ دے گا, آپ کو بھی ڈونیشن دے گا,
مجرم آپ کو ڈونیشن دے گا کیوں؟ آپ اس کا ایک کام نپٹا رہے ہیں. لاشا پڑا رہ جاتا تو لوگ صدا اٹھاتے, چیختے, چلاتے, لاشے کہاں سے آ رہے ہیں, آپ لاشے اٹھا رہے ہیں, آپ کا ساتھ دے گا کہ ہاں میری طرف سے بھی ڈونیشن ڈال دیں. یہ مشکل کا ایک حل ہے, لیکن یہ حل نہیں ہے, یہ مشکل میں اضافے کا سبب ہے. ایک لحاظ سے حل ہے, لوگوں کو بہت خوش کرتا ہے, یہ ایک حل ہو گیا. صحیح, میں نے کہا یہ حل نہیں ہے, لوگ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. شارٹ سائٹڈ لوگ جو بہت چھوٹی فکر رکھتے ہیں, زیادہ دور نہیں دیکھتے, وہ اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. اب آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ دیکھیں حل جس کو لوگ پسند کر رہے ہیں, جو کرنا آسان ہے, یا وہ دیکھیں دور کا کام ہے جس میں دیر سے نتیجہ نکلتا ہے. اچھا, اس حل میں خوبی یہ ہوتی ہے, اس میں نتیجہ فوراً نکلتا ہے. ابھی لاشا اٹھایا, ابھی دفنا دیا, فوراً نیٹ ریزلٹ سامنے ہے, لاشا نہیں ہے, دفنا دیا گیا, کام ختم ہو گیا, آج کا آج ہی ختم. حل نہیں ہے, یہ ایکٹیویٹی ہے, ضروری ہے. میں نہیں کہہ رہا یہ نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, اسلام نے پابند کیا ہے, اگر ایک لاشا پڑھاؤ دفناؤ فوراً. یہ ایسے حل ہیں, اچھے ہیں, لیکن حل نہیں, اس کے پیچھے آ جاتا. اچھا, اب سب ہم یہ سوچنا شروع کرتے ہیں, بھائی یہ لاشا آئے کہاں سے تھے؟ تو پتا چلا کہ بھائی کراچی میں ٹریفک کی پرابلم بہت زیادہ ہے, لوگ ٹریفک میں مر رہے ہیں, اور یہ جو حادثات ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں لوگ اس طرح سے بےچارے مارے جاتے ہیں, روڈ کے اوپر لاشے پڑے رہ جاتے ہیں. اب آپ نے تھوڑا سا اور گہرائی دکھائی, آپ نے کہا دیکھو بھائی لاشے تو ہم دفنائیں گے, لیکن ٹریفک کے مسئلے پر بھی توجہ دی جائے گی. اب آپ نے کیا کیا, اب آپ نے ایک اویئرنیس کمپین چلانا شروع کر دی, کہا بھائی لوگوں معاشرے میں ٹریفک کے بارے میں اویئرنیس حاصل کرو, روڈ کیسے کراس کی جاتی ہے, اوورٹیک کیسے کیا جاتا ہے, گاڑیوں میں کون کون سی اچھائیاں ہونی چاہیے, ان کے بریکس ایسی ہونی چاہیے. آپ نے کام کرنا شروع کر دیا. اچھا, اس کام کو لوگ بہت اپریشیٹ کریں گے کیا؟ اس کی اپریسیشن کم ہوگی, اس کی قدر کم ہوگی. کیوں؟ لوگ کہیں گے یار پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں, بینر لے کے کھڑے رہتے ہیں, ٹریفک پتہ نہیں کیا کرو. زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے لوگ, لہٰذا آپ کے کام کو دیکھ کر کہیں گے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں لوگ, کچھ ہوتی ہیں چیزیں. اچھا, آپ اس پہ لوگوں سے کہیں بھائی مجھے یار ڈونیشن دینا, میں لوگوں کو سکھاؤں گا اوور ٹیک کرتے کم ہے. بھائی چھوڑ دو, جس نے جو کرنا ہے وہ کرتا رہے گا, تم کہاں بیچ میں پھنس گئے. صحیح ہے. اچھا, آپ اسی آدمی سے کہیں اچھا بھائی ایسا ایک لاشا پڑا وہ دفنانا ہے, ہاں یہ لے لو, یہ ڈھنگ کا کام کرو. یہ ہمارا معاشرہ ہے. تو جیسے آپ اسے کہیں گے نا میں ذرا پیچھے جا کر سوچ رہا ہوں, میں ذرا گہرائی میں جا کے سوچ رہا ہوں, اس مشکل کو حل کرنا چاہتا ہوں, لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. اچھا, اب یہ جو آپ حل لائیں یہ کتنی دیر میں اثر دکھائے گا؟ آج کا آج نہیں. آپ اویئرنیس کی ایک کمپین چلائیے, شاید آپ پانچ چھ مہینے تک بینر لے کر کھڑے رہیں گے, پانچ چھ مہینے بعد لوگ کہیں گے پکڑے باؤلا آدمی یہاں کھڑا رہتا کیا فرق رہتا, سمجھ میں نہیں آتا. لوگ ایسے ہیں, حل نہیں دیں گے. اچھا, حل یہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں حل تو ہے, لیکن کوئی ساتھ نہیں دے گا. اب ایک اور بات عرض کروں, اس سے پیچھے ایک اور حل ہے, اس کا بھی ایک اور حل ہے. مثلا بھائی لوگ ٹریفک, آپ کہہ رہے ہیں ٹریفک میں آپ ساتھ دیں, وہ نہیں ساتھ دیں گے, اپنی مرضی سے چلائیں گے, اب لاکھ کے طرح نہیں چلائیں گے. اس مشکل میں اب اس سے پیچھے ایک اور حل بھی ہے اس مشکل کا. اب سوچیے جب دوسرے نمبر میں لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تھا تو تیسرے میں ساتھ دیں گے. اب ہمیں یہ سوال کرنا پڑے گا وہ تیسرا حل کیا ہے اور اسلام کہاں ہے اس میں, اسلام کا ہے. پہلے میں وہ تیسرا حل بتاتا چلوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد کو. اس موقع پہ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. ایک دفعہ ایک ٹیکسی میں جا رہا تھا, پہلی بھی بہت دفعہ سنا چکا ہوں, ٹیکسی میں جا رہا تھا, ٹیکسی ڈرائیور سے بات ہو رہی تھی کہ کراچی میں روڈز بن رہی ہیں, فلائی اوورز بن رہے ہیں, اس وقت انڈر پاس شروع نہیں ہوئے تھے. میں نے کہا روڈ اور فلائی اوورز بن رہے ہیں, یہ ٹریفک کا پرابلم حل ہو جائے گا. کیا اس سے حل نہیں ہوگا, اس سے حل نہیں ہوگا. میں سمجھا یہ بتائے گا کہ ہر منٹ میں اتنی گاڑیاں آ رہی ہیں, گاڑیاں بڑھ جائیں گی, ٹریفک پھر کنجیشن آ جائے گا. کہنے کا نہیں اس سے حل نہیں ہوگا. میں نے کہا کیوں حل نہیں ہوگا؟ کہنے کا لوگ جب تک ایک دوسرے کا احترام کرنا نہیں سیکھیں گے یہ مشکل حل نہیں ہوگی. صحیح. اب اس نے ایک بات سمجھ لی ہے, اس ڈرائیور نے ایک بات سمجھ لی ہے جو کاش ہم لوگ بھی سمجھ لیتے, وہ یہ ہے کہ یہ جو بیچ کے اسباب ہیں یہ اصلی نہیں ہیں, اصلی مینٹیلٹی ہے, اصلی ذہنیت ہے. جب تک وہ ذہنیت صحیح نہیں ہوتی بیچ کے اسباب کچھ نہیں کر سکتے. آپ کے پاس روڈ بن گئی, فلائی اوور بن گئے, ٹریک ٹریک بن گئے, ٹریفک تیز ہو گئی, اب حادثات کم ہوں گے. نہیں. اب حادثات ہوں گے, پہلے گاڑیاں تھوڑی سی ٹکراتی تھیں, اب زوردار ٹکرائیں گی, اب زوردار ٹکرائیں گی. بڑے ملکوں میں جن کے یہاں تھوڑا سا آرگنائز سسٹم ہے, ان کے یہاں یہ ہے کہ یا گاڑی نہیں ٹکراتی, ٹکراتی ہے فیٹل ہے, مریں گے لوگ, کنفرم مریں گے. وہاں ایکسیڈنٹ ایسے نہیں کہ نہیں ہوتے, صاحب ایران چلے جائیے پوچھے کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. ایک دفعہ حساب لگایا تھا, عید کی 13 دن کی چھٹیوں میں پتہ نہیں 35,000 لوگ مرے تھے, چند دنوں میں 35,000 لوگ ٹریفک حادثات کے اندر. کیا ہو رہا ہے اس ملک میں, کیا ہو رہا ہے؟ اچھا روڈز بہت اچھی ہیں, روڈز بہت اچھی ہیں, نظام بہت اچھا ہے, لیکن پھر بھی حادثات ہو رہے ہیں. دوسری جگہوں میں نہیں ہوتے, دوسری جگہوں پہ بھی ہوتے ہیں. امریکہ یورپ میں نہیں ہوتے کیا؟ وہاں پر بھی ہوتے ہیں. یہ سب کیا ہے پھر؟ اب اس کے پیچھے جا کر ایک اور چیز دیکھنی پڑتی ہے, ایک اور سبب ہے, وہ کیا ہے؟ زندگی کو دیکھتے کس طرح سے, وہ اصلی ترین سبب ہے. وہ جو ٹیکسی ڈرائیور نے کہا, ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اچھا یہ سینس کب آتی ہے کہ ہم دوسرے کا احترام کریں؟ یہ اس بات سے آتی ہے کہ کائنات کا محور آپ ہیں یا خدا ہے. یہ معاملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. اگر کائنات میں کچھ نہیں ہے, سینٹر میں ہوں, تو میں جو چاہوں گا وہ کروں گا, اور جس نے مرنا ہے مر لے, جس نے بچنا ہے بچ لے. جب تک میرے پاس طاقت ہے میں آن ٹاپ ہوں, میں فیصلہ خود کروں گا. اور اگر کائنات میں سینٹر خدا ہے تو میں اپنی کچھ نہیں چلاؤں گا, خدا سے پوچھ کے کروں گا. یہ مشکل کا اصلی ترین حل ہے, اکاؤنٹیبلٹی. اگر سینٹر میں ہوں, کائنات میں خدا نہیں ہے, میں ہی میں ہوں, تو پھر تو میں اپنی مرضی سے کروں گا, کسی کو حساب بھی نہیں دوں گا. اور اگر کائنات میں خدا ہے بیچ میں, وہ سب کچھ ہے, تو میں اپنے ایک ایک لمحے کا حساب خدا کو دوں گا. قیامت کا خوف. اگر قیامت نہیں ہے تو میں اپنی مرضی سے چلاؤں گا, زیادہ زیادہ مشکل میں پھنسا تو پیسہ دے دوں گا, طاقت استعمال کر لوں گا. اگر قیامت کا خوف ہے تو ایک آدمی کا پاؤں بھی میرے پاؤں سے ٹکرا گیا تو میں اس کا پاؤں بھی چومنے کو تیار ہو جاؤں گا, اس کو بھی نہیں جانے دوں گا. یہ مشکل کا اصلی حل ہے. اچھا قرآن کریم نے کون سی مشکل حل کرنا چاہیے؟ دین اسلام نے کیا کیا؟ دین اسلام نے تینوں لیول پہ کام کیا, اس نے کسی کو بھی تنہا نہیں چھوڑا. یہ دین اسلام کی خوبی ہے, دین اسلام نے تینوں لیول سیٹ کر دیے, اور ہر سطح فکری کے آدمی سے کہا تمہیں جو حل اپنے ذہن کے حساب سے اچھا لگے تم اس پہ محنت کرو, اور اپنے اولیاء سے جو اس کے ذمہ دار تھے ان سے کہا تم تینوں سطح پہ کام کرو گے. تینوں کی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. کیونکہ ایام ایام شہادت سے نزدیک ہیں, زیادہ بہتر یہ کہ مثال امیر المومنین کی ذات مقدس سے لی جائے. درود بھیجے گا ان کی ذات پر. مولا رات کو تشریف فرما ہوتے تھے, غریبوں بینواؤں کے گھروں پہ جا کر ان کو کھانا کھلاتے تھے. یہ پہلا حل ہے. جو آج رات بھوکا ہے اس کا پیٹ بھرنا ہے یا نہیں بھرنا ہے؟ 100% بھرنا ہے. اس کو بھی بھوکا نہیں سلانا ہے, یہ کہہ کے ہم نے 5 سالہ منصوبہ بنایا, نہیں. جو آج رات بھوکا ہے اس کا پیٹ بھرنا ہے. اطعام الطعام فضیلت ہے. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا فضیلت ہے. ابھی ایک صاحب مجھے ایک جگہ پہ ملے, چونکہ پسند نہیں کریں گے وہ ان کا ذکر ہو, مجھے احتمال یہ کہ وہ اس تقریر کو سن لیں گے کہیں نہ کہیں. روزانہ کچھ لوگوں کو کھلاتے ہیں, ہر ہفتے 500 آدمیوں کو کھانا کھلاتا ہے ایک آدمی, ہر ہفتے 500 آدمیوں کو کھانا کھلاتا ہے. کوشش یہ کرتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اپنے اطراف میں کھلائیں, کچھ لوگوں کو کہیں دور, کچھ لوگوں کو کہیں اور دور. اس کی وجہ سے بے تحاشا برکت کام کے اندر, بے تحاشا برکت. یہ اسلام کا نظام ہے. اسلام نے اطعام و طعام کو فضیلت دی ہے, جو یہ کرے گا جزا لے گا. پتہ نہیں کتنی مشکلات کو حل کرے گا جو یہ کام کرے گا. اچھا اب میرا جیسا آدمی جو سمجھتا ہے کہ اس نے نظام کو سمجھنے کی کوشش کی ہے, تو وہ کہے گا بھائی یہ بھی کوئی کام ہے, بھوکے کو کھانا کھلاؤ, 5 سالہ منصوبہ بناؤ, 10 سالہ منصوبہ بناؤ, سوسائٹی کو صحیح کرو, پھر کوئی بھوکا ہی نہیں ہوگا. تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ منصوبہ بناؤ گے بھوکا کہاں جائے گا؟ اس کو تو آج رات میں کرنا ہے, اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دے گا, یا جو یہ توجہ دے وہ چھوٹا آدمی ہے. نہیں, چھوٹا آدمی نہیں ہے, امیر المومنین رات کو نکلتے تھے, ان سے بڑھ کر کون ملے گا. خدا نے اپنے حاکموں سے کہا ہے وہ یہ کام کریں گے, بڑے کاموں کی بنیاد پر اس کام کو ترک نہیں کریں گے. مولا نے مالک اثر کے نام جو مکتوب لکھا, اس میں لکھا ہے کہ دیکھو مالک اثر, غریبوں کے لیے دروازہ کھلا چھوڑ دینا, کوئی وقت طے ہونا چاہیے جس میں غریب تم تک پہنچے, اور خبردار حکومت کے اہم کاموں کو اس میں رکاوٹ نہ بنانا. ایسا نہ ہو تم کیا مجھے بڑے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کر سکتا, نہیں یہ کرنا پڑے گا. کیوں, یہ ایک لیبل ہے جو انسان آج بھوک ہے اس کا پیٹ تو بھرنا ہے, اب جائیں بھوک بھر بھوک ختم کریں اس کی, یہ کرنا پڑے گا. اچھا اب زیادہ سے زیادہ میں یہ کر سکتا ہوں, بھائی میں نہیں کر سکتا تو چندوں کو معمور کروں, تم کرو. لیکن کوئی یہ کہے یہ کام چھوٹا ہے اس کو اہمیت نہیں دینی ہے, نہیں اہمیت دینی ہے, اسلام سب کو اہمیت دے گا. بس جو آج بچہ یتیم ہے اس کے سر پہ ہاتھ ہونا چاہیے, آج جو بھوکا ہے اس کا پیٹ بھرنا چاہیے, یہ ایک ایک لیول ہے کام کرنے کا, یہ بھی چاہیے. کہ اس میں بہت فضیلتیں ہیں, اس میں بہت فائدے ہیں. میری اور آپ کی زندگیوں کے دس میں ایسی مشکلات جو آج زندگی میں بھری ہوئی ہیں, ان میں سے شاید ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے کسی کو کھانا نہیں کھلایا. اور قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ موقع کے اوپر جب ان کو قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ کہیں گے کہ لم نکن نطعم المسکین, ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یہ ایک مصیبت ہے. اسلام کہتا ہے اس پہ تاکید کرو, کھانا کھلاؤ. ایک لیول ہو گیا. دوسرا لیول کیا ہے, یہ جو لوگ مسکین ہیں یہ مسکین کیوں ہیں, یہ جو لوگ غریب ہیں محتاج ہیں کھانا نہیں ہے ان کے پاس, یہ کھانا کیوں نہیں ہے, اس کی وجہ یہ کچھ لوگوں نے ظلم کیا ہے, کچھ ظالموں نے ظلم کیا ہے, اور ان ظالموں کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں تھا, اس سے ان کا ظلم بڑھ گیا. آج دنیا کے اندر تقریباً 2 ارب انسان ایسے ہیں جن کو 3 وقت کھانا ڈھنگ سے میسر نہیں ہے, 2 ارب, یعنی تقریباً دنیا کی 1/3 آبادی ایسی ہے جو اپنی جسمانی توانائی کو مکمل حاصل کرنے میں مشکل سے دوچار ہے, اور اس میں تقریباً 1 ارب انسان ایسے ہیں, یعنی پوری دنیا کی آبادی کے تقریباً 15-20% کہ جو سراسر مشکل میں ہیں, قطعاً مشکل میں ہیں, یعنی 3 وقت کھانا ان کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے. اچھا یہ کیوں ایسا ہوا ہے, کچھ لوگوں نے ظلم کیا ہے, کچھ لوگوں نے رکاوٹ نہیں بنائی, ان کے خلاف آواز نہیں اٹھائی, ان کو ظلم پھیل گیا, امیر المومنین نے ظلم کا مقابلہ کیا. تو ہم ظلم نہیں سہیں گے اور نہ ظلم ہونے دیں گے. کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا, 2 شہزادوں کو نصیحت فرمائی, کہا کہ بیٹو ظالم کے دشمن بن جانا, مظلوم کی مددگار بن جانا. کیوں, اصل ظلم ہوگا تو لوگ مسکین بنیں گے, جب تک کوئی ظالم کا راستہ نہیں روکے گا وہاں سے مسکین بنتے رہیں گے, فقیر بنتے رہیں گے. بس جو فقیر کو کھانا کھلانے والا ہے وہ اس میں مشغول نہ ہے اور ظلم بھی ہوتا رہے. مولا فرما رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے, ایک طرف جاؤ مسکین کو کھانا کھلاؤ, یتیم کو کھانا کھلاؤ, لیکن اس کے پیچھے جاؤ, دیکھو یہ ظلم ہو رہا ہے کہیں پر. لہذا مثلا جملے کے اندر ارشاد فرمایا, جب بھی دولت کا انبار دیکھو سمجھ جاؤ کسی مظلوم کا حق مارا گیا, جہاں کہیں دولت کا ڈھیر دیکھو سمجھ جاؤ کسی مظلوم کا حق مارا گیا. قیام کرو, جدوجہد کرو. اچھا آپ خود سوچئے گا, لوگ مسکین کو کھانا کھلانا پسند کریں گے یا ظالم کا مقابلہ کرنا, اگر چوائس پہ رکھا جائے تو کیا کریں گے, مسکین کو کھانا کھلائیں گے. کیوں, اس میں کوئی چیز خطرے میں نہیں پڑے گی, فوری حل ہے, تعریف تمجید بھی ہے, ساتھ دینے والے بھی مل جائیں گے, کوئی چیز خطرے میں بھی نہیں ہے. امیر المومنین اکتفا نہیں کریں گے اس پہ, امیر المومنین آئیں گے ظلم کا مقابلہ کریں گے. کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا, یہ جگہ وہ جگہ ہے جہاں سے چھوٹے چھوٹے دنیا داروں کی فہرست ختم ہو جاتی ہے, یہاں سے صرف الہی نمائندوں کی فہرست شروع ہوتی ہے. جو چھوٹے چھوٹے ظلم کرنے والے ہیں نا, وہ نیچے والے کام میں ساتھ دے دیتے ہیں, کھانا کھلانے میں, مردہ اٹھانے میں, یہ سب ساتھ دیتے ہیں. کیوں, ان کو پتا ہے ہم 5,000 اصل, ابھی جملہ کاٹ کے میں عرض کرتا ہوں, ایک صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ماہ رمضان میں روزانہ 500 آدمیوں کو کھانا کھلاتا ہے, اس کے بنگلے سے روزانہ 500 آدمیوں کا افطار جاتا ہے, تو کسی نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب میں اس آدمی کو جانتا ہوں, انتہائی فراڈیا ہے, انتہائی فراڈیا ہے, اسٹاک میں یہ اربوں کماتا ہے, شام کو 500 لوگوں کو کھانا کھلا کیوں کھلاتا ہے؟ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ 50,000 کا پیٹ کاٹنے کے بعد 500 کو کھلا کے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے, صبح کو 50,000 کا پیٹ کاٹ دیتا ہے, ان کی گردن نہیں اتارتا کہ ایک دفعہ مر جائیں, نہیں ان کو تڑپاتا ہے, شام کو 500 لوگوں کو کھانا کھلا کے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے کہ دیکھو میں بھی انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں. تو اس سے پوچھو جو صبح کو 50,000 آدمیوں کا پیٹ کاٹا تھا وہ کیا تھا؟ دل کے بہلاوے کو. کہیں پہ کسی نے مجھے بتایا کہ فرعون کے حالات میں لکھا ہے کہ روزانہ 5,000 سے 6,000 مزدوروں کو کھانا کھلاتا تھا. کن مزدوروں کو؟ جن کو مار مار کے خود لگاتا تھا. یہ دنیا کا نظام ہے, چھوٹا کام کر کے خوش رہتے ہیں, اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالتے جس میں مصیبت آئے گی. امیر المومنین کو پتا ہے مشکل یہاں پہ نہیں ہے کہ یتیموں کو کھانا کھلانا ہے نہیں کھلانا ہے, وہ تو کھلانا ہے, اصل مشکل یہ ہے ظالم کا کون ہاتھ روکے گا. امیر المومنین نے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو قربان کر دیا اس ہدف کے اوپر کہ ہم ظالموں کو ہاتھ روکیں گے. اچھا اب سوال ایک اور بھی ہے, اس کے پیچھے بھی کچھ ہے؟ ہاں اس کے پیچھے بھی کچھ ہے. ظلم کیوں کرتا ہے ظالم؟ اب اصلی ترین علت ہے کیا؟ نفس امارہ, حیوانی خواہشات, دنیا طلبی, آخرت کو بھلا دینا. امیر المومنین نے اس پہ کام کیا ہے؟ پورا نہج و بلاغہ اسی پر ہے. اب تینوں لیول آپ کے سامنے آ گئے, ایک لیول اطعام طعام, دوسرا لیول ظلم کا مقابلہ, تیسرا نفس امارہ کے خلاف, دنیا طلبی کے خلاف, آخرت کو یاد رکھوانے کے لیے یہ اہل بیت کی جدوجہد ہے. ہماری اور آپ کی زندگی میں بھی یہی تینوں حد ہیں, اس ملک کے اندر بھی یہی حد ہیں. اب آپ یہ دیکھنا ہے آپ نے کس لیول پہ کام کرنا ہے. ممکن ہے ایسا ہو کوئی آدمی نیچے سے بندوں کو کھانا کھلا رہا ہو, اوپر سے آخرت کو بلائے بیٹھا ہو, بیچ میں ظالم کا ساتھ بھی دے رہا ہو, یہ ممکن ہے. ممکن ہے کوئی بیچ میں ظالم کی مخالفت کر رہا ہو, اوپر سے آخرت کو بلائے بیٹھا ہو, یہ پھر پھنسا دے گا کہیں پہ, یہ پھر کہیں مصیبت میں ڈالے گا. کیوں؟ چھوٹے ظالم سے ٹکرائے گا, بڑے ظالم کا ساتھ دے دے گا. کیوں؟ اس کی اسٹریٹجی آخرت نہیں ہے, اس کی اسٹریٹجی دنیا ہے. چھوٹی دنیا قربان کرتا ہے بڑی دنیا حاصل کرنے کے لیے, یہ ایک گروپ ہے. آپ کو مجھے ہمیشہ یہ دیکھنا ہوگا ہماری حکمت عملی کیا ہے دین کے لیے, ہم کس لیول پہ کام کرنا چاہتے ہیں. اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا آپ تینوں لیول پہ کام کریں, کچھ نہ کچھ تینوں لیول پہ کام کریں. کیسے تینوں لیول پہ کام کریں؟ تھوڑی سی مثال عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے, سب سے پہلے اپنے عقائد کے اوپر کام کریں, سب سے پہلے عقائد پہ کام کریں. دیکھیں ہم لوگ دنیا طلب ہیں یا آخرت طلب ہیں؟ کیوں؟ اگر یہ لیول صحیح نہیں ہوا نیچے کوئی کام ساتھ نہیں دے گا, پھر ہم کبھی نہ کبھی ہار جائیں گے, ہار جائیں گے تسلیم ہو جائیں گے, شکست کھا کے بیٹھ جائیں گے. کچھ دن کھانا کھلائیں گے, جس دن مشکل میں پڑے ہم کہیں گے بھائی یہ کام ہمارے بس کا نہیں ہے, معاملہ ختم ہو. کچھ دن ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے, جس دن ایک ظالم دھمکی دے گا دو دن جیل میں ڈالے گا سرنڈر ہو جائیں گے. صرف ایک حال ہے, عقائد صحیح ہونی چاہیے. آخرت کو واقعا پہچان لیا ہو ہم نے, آخرت کو سمجھ لیا ہو کہ آخرت ہے, اور ہم نے آخرت کی طرف قدم بڑھا لیے ہوں. جو آج آخری جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ ہماری مشکل ہے. ہم نے آخرت کا نام سنا ہے, کم و بیش سنتے آ رہے ہیں بچپن سے, آخرت کی طرف قدم نہیں بڑھائے ہم نے, ہم نے آخرت کو دیکھا نہیں ہے آج تک. اس خاطر ہمارے لیے آخرت کی طلب نہیں ہے. مثلا چھوٹی سی ایک مثال اور عرض کروں, کیونکہ مثالوں سے کام آسان ہو جاتا ہے. میں نے بہت سنا ہے روزے دار کو اجر ملے گا, 7 بجے پیاس لگ رہی ہوتی ہے, بھائی اجر کا مسئلہ نہیں ہے, پھر پیاس لگ رہی ہوتی ہے. اب کوئی مجھے کہ روزے دار کو اجر ملے گا, میں کہہ دوں گا ہاں شاید ملے گا, اسی خاطر میں نے روزہ جاری رکھا ہوا ورنہ توڑ دے گا. صحیح؟ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ مجھے کیا پتا کیا اجر ملے گا. اچھا اگر کوئی اللہ کا ولی میرے سامنے آئے, سات بجے میرے سامنے جب میں پیاس سے تڑپ رہا ہوں، ساڑھے سات بجے کہ تمہیں دیکھنا ہے کیا اجر ملے گا، ایک جھلک دکھا دے اس پیاس پہ کیا اجر ملے گا، پھر میری کیا حالت ہوگی؟ میں اس سے کہوں گا بھائی اگر افطار 9 بجے تک بھی چلنی ہے نا میں تیار ہوں، اجر دیکھ لیا میں نے، اب میں 9 بجے تک بھی چلاؤں گا. یہ ہماری مشکل ہے، ہم نے آخرت کو سنا ہے دیکھا نہیں ہے. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے آخرت کیا دکھائی دیتی ہے، اگر دکھائی نہ دیتی تو آخرت کے اتنے طلبگار نہیں ہونے چاہیے تھے. اور یہ جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں آخرت کے طلبگار نہیں ہیں، یہ اس وجہ سے کہ آخرت ہم کو دکھائی نہیں دے رہی ہے، ہم آخرت کے طلبگار نہیں ہیں. جو آخرت کے واقعی طلبگار ہیں وہ بغیر دیکھے پیچھے نہیں جاتے پھر اتنی دور تک. آپ کسی شراب کے پیچھے کب تک دوڑیں گے؟ آپ سے کوئی کہے کہ بھائی وہاں پر پانی ہے، آپ نے چلنا شروع کیا، نہ پانی نہ پانی کا اثر، چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں، کب تک چلیں گے؟ 60 سال چلیں گے؟ 60 سال پانی کی ندا پہ نہیں چلا جا سکتا، سوائے یہ کہ چند بوندیں چہرے کے اوپر پڑیں تب انسان کو یقین آتا ہے شاید پانی ہے، تب تو چلا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں چلا جا سکتا، ورنہ مشکل ہے. اسی خاطر دینداروں کی تعداد کم ہے، اہل آخرت نہیں ہے ان کو. کاش ہمیں کوئی ایک منظر آخرت کا دکھائی دیتا رہے، چاہے ایک مہینے کے بعد ہی کیوں نہ ہو، 6 مہینے کے بعد ہی کیوں نہ ہو، تو تھوڑا سا دل میں گرمی رہے گی کیا ہے بھائی یہ سب کچھ بھی ہے. مثلا ایسے ہی میں عرض کر رہا ہوں، فرض کر رہے ہیں کسی دن آپ خوب گرمی میں تپے بیٹھے، خوب گرمی لگ رہی ہے، آپ روزے کی بھی گرمی، بجلی کی بھی گرمی، اس کی گرمی، اس کی گرمی، سب کی گرمی آپ کھائے بیٹھے، اچانک آپ کی آنکھ لگ گئی، آنکھ لگ گئی، آپ نے خواب میں دیکھا کہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے گرمی جھیلی تھی نا، اب تم ہمیں ٹھنڈا کر، ہم تمہیں ٹھنڈا کر رہے ہیں اور فرشتے آپ کو ٹھنڈا کر رہے ہیں. اب گرمی بری لگی؟ اب گرمی اچھی ہے، کیوں؟ آپ نے دیکھ لیا ہے آگے کیا ملنے والا ہے. اب میں اور آپ قربانی بھی دیں گے، یہ جتنے لوگ اس سطح پہ جا کے قربانی دے رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ شہید صدر جیسے غیر معصوم ہوں، چاہے وہ شہداء کربلا جیسے غیر معصوم معصوم کے ساتھ ملے ہوئے، اور چاہے وہ خود معصومین، یہ شہادت سے پہلے اپنے مقامات کو دیکھ لیتے ہیں. اس لیے ان کو جان دینا آسان ہے، ان کو جان دینے میں دشواری نہیں ہے. سب لوگ نزدیک آ جاتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں اچھا آگے کیا ہونے والا ہے. شہید صدر کے بارے میں مشہور ہے کہ سر میں ڈرل کر کر کے مارا انہیں، کیلے ٹھونک ٹھونک کے، کیسے کوئی انسان برداشت کر سکتا ہے یہ سب. اچھا اس شہید مظلوم کو صرف یہ کہنا تھا میں صدام کے سامنے چپ رہوں گا، ختم. کیوں یہ سب کیسے کر لیا، سوائے اس کی کہ ان کو نظر آ رہا ہو کہ اس کی اجر کیا ہے. اور ہمارے پاس موجود ہے کہ جو لوگ اس جگہ پر تھے وہ کہہ رہے تھے، جو وہ منہ سے کہہ رہے تھے کہ تم سزا دے لو، مجھے سزاؤں کا اثر نہیں ہو رہا، میں جانتا ہوں میرے ساتھ کیا ہوگا. یہ صرف اس کے لیے ہے جو اہل آخرت ہے. اچھا اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ہمارے سامنے 2 راستے ہیں، یا تو ہم اہل دنیا رہے ہیں تو دین کا ہر حکم سخت ہے. قرآن کریم نے فرمایا وہ ان نحال کبیر، یہ جو نماز ہے یہ بہت سخت ہے. اور کتنے ہی نمازی تھے جو جہاد سے بھاگ گئے تھے، جبکہ خدا نے تعالیٰ فرما رہا ہے نماز بہت سخت ہے، اور خود کہیں پر ذکر فرماتا ہے کہ بڑے بڑے نمازی تھے جب جہاد کے لیے پکارا گیا تو بھاگ گئے. ایسے ایسے تھے بنی اسرائیل میں، نبی کے پاس آئے کہا اللہ کے نبی خدا سے کہیں ہم اس کی راہ میں لڑنے کو تیار ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ ذرا منہ سنبھال کی بات کرو، اللہ کی راہ میں لڑنا بہت دشوار ہوتا ہے، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم تیار ہو؟ کہا ہمارے پاس اب بچا کیا ہے، گھر بار قربان ہو گیا ہے، آبادی سے دور آ گئے ہیں، صحرا کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اب بھی نہیں لڑیں گے تو کب لڑیں گے؟ کہا ٹھیک ہے ہم اللہ سے بات کرتے ہیں. اللہ سے بات کی، خدا نے کہا ٹھیک ہے جہاد کرو. ایک بادشاہ بھیجا، ایک حاکم بنایا، جیسے ہی حاکم بنایا کہا یہ حاکم ہمیں قبول نہیں ہے. کہا ابھی تو تم نے کہا تھا کہ تم اللہ سے کہ جہاد کرو، ہم کریں گے. کہا جہاد کریں گے اپنی مرضی سے کریں گے، یہ نہیں قبول. پھر جب وہ فوج کو لے کر آگے بڑھا، اس نے کہا دیکھو تم لوگ پیاسے ہو، ایک نہر آنے والی ہے، اس نہر سے ایک چلو پانی پینا، اس سے زیادہ نہیں پینا. کہا نہیں ہم بھر بھر کے پیئیں گے. ابھی تو تم نے کہا تھا کہ ہم جہاد کی جو قربانیاں دیں گے. کہا وہ کہا تھا لیکن پانی بھر بھر کے پیئیں گے. پانی صاحب پی کے بیٹھ گئے. اب یہ سب ہمیں جاننا پڑے گا، سب سمبولک ہے، شاید سب سمبولک ہے، شاید مراد پانی نہیں وہ دنیا ہو. یہ کہا دنیا سے صرف اتنا اٹھانا جتنی پیاس ہے، اس سے زیادہ مت اٹھانا. زیادہ اٹھایا تو کیا کریں، دشمن سے نہیں لڑ سکو گے، پھر
ذل و خوار ہو جاؤ گے.
یہ ہم لوگوں کی مشکل ہے.
ہم نے اپنی زندگی میں طے کرنا ہے وہ کیا بھائی, یا تو ہم اہل دنیا رہ جائیں. اگر ہم اہل دنیا رہ گئے تو پھر دین کا ہر حکم سخت ہے, نماز بھی سخت ہے, روزہ بھی سخت ہے, نماز شب تو خیر بھول ہی جائیں, یہ سب باتیں ختم ہو گئیں گی. پھر یہ سب چیزیں سختی ہے, کر لیا کر لیا, نہیں کیا نہیں کیا, کیا تو اللہ بے احسان, نہیں کیا تو اپنے لیے توجیہ. اور یا دوسرا راستہ یہ ہے تھوڑی سی محنت کر کے اہل آخرت بن جائے. اچھا یہ کیسے یقین کہ تھوڑی سی محنت کے بعد آگے محنت نہیں ہے؟ آقا بہجت نے بہت اچھا جملہ کہا, فرمایا اگر اس راستے میں آخر تک سختی ہوتی تو ماں سے زیادہ مہربان خدا یہ راستہ نہ بتاتا, کوئی اور راستہ بتاتا. یہ جو خدا ماں سے زیادہ مہربان ہے اس نے کہا اس راستے پہ چلو, اس کا مطلب کیا ہے؟ شروع شروع میں سخت ہے, بعد میں نرم ہے, باقی سب آسان. اگر آخر تک سخت ہوتا تو وہ ماں سے زیادہ مہربان بے دینی کا راستہ بتاتا. بے دینی کا راستہ بڑا نرم راستہ ہے نا, صبح تک سو, جو کرنا ہے کرو, کوئی روزہ نہیں, کوئی نماز نہیں, کوئی پرواہ نہیں, مسکرات سب کچھ جائز, فاحشہ سب کچھ جائز, بظاہر تو یہ آسان لگ رہا ہے. اور آقا بہجت کہہ رہے ہیں اگر یہ آسان ہوتا تو ماں سے زیادہ مہربان خدا اپنی مخلوق کو مشکل میں کیوں ڈالتا, وہ آسان راستہ بتاتا. اس کا مطلب ہے یہ جو اہل آخرت والا راستہ ہے شروع میں تھوڑا سا سخت ہے, ایک دفعہ اہل آخرت ہو گئے پھر معاملہ آسان, پھر کوئی مشکل نہیں, پھر آسانی سے آگے بڑھتا ہے. بس ہمیں کیا کرنا ہے؟ شروع میں جو سختی ہے اس کو جھیلنا ہے. اچھا آپ کہیں گے بھائی وہ کیا ہوا, وہ جو لائٹ جا رہی ہے, مشکلات تھیں, لاشیں پڑے تھے, بھوک لگ رہی تھی, وہ سب حل یہاں پر ہے, اصل حل یہاں پر ہے. آپ چاہیں تو پہلے حل پہ کام کریں, وہ حل ہے, وہ بھی ہونا چاہیے, بیچ کا حل وہ بھی حل ہے, اس پہ بھی محنت ہونی چاہیے, اصل حل وہاں پر ہے. اگر وہ چیز پھیل گئی, لوگ اہل آخرت ہو گئے, پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, پھر تو سب کچھ حل ہو جائے گا. اچھا آپ کہیں گے بھائی یہ تو لوگ کبھی بھی اہل آخرت نہیں ہوں گے, مشکل یہ نہیں ہے کہ لوگ اہل آخرت ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ہمارا حل بھی یہ ہے کہ ہم اہل آخرت ہو جائیں, باقی لوگوں پر بھی اثر ڈال دیں گے, لوگوں کو بھی متاثر کر لیں گے, لیکن پہلی مشکل یہ ہے کہ ہم کتنے متاثر ہوئے. مثلا آپ اور میں یہاں پہ اتنے افراد موجود ہیں, ہم چاہتے ہیں ہمارا دین پھیلے, کیسے پھیلے گا؟ پہلے لیول پہ کام کریں, دوسرے لیول پہ کام کریں, اس پہ کام کریں, کام تو تینوں پہ کریں, تینوں لیول پہ کام کریں, سب سے زیادہ محنت کس پہ کریں؟ اہل آخرت. اگر ایک دفعہ اہل آخرت بن گئے ان تینوں لیولز پر ہمارا اثر ظاہر ہو جائے گا, پھر ہم غریب کو کھانا بھی کھلائیں گے ہمیں پتا ہوگا کیوں کھلا رہے ہیں, پھر ہم ظالم کا مقابلہ کریں گے ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آئے گا ہم کیوں کر رہے ہیں, اور جب ہم واقعا آخرت کی طرف بڑھ رہے ہوں گے تو وہ تو خیر باز ہی ہو گئی. تو احسان محترم لب لباب یہ ہے, مشکلات بہت زیادہ ہیں اور ہر کوئی معاشرے کی مشکل کو حل کرنا چاہتا ہے, کم از کم اس خاطر کی خود بھی معاشرے کا حصہ ہے, بابا مشکل حل ہوگی تو میری بھی حل ہوگی, نہیں حل ہوگی تو میری بھی حل نہیں ہوگی. تو ہر کوئی مشکل کو حل کرنا چاہتا ہے, کم سے کم حب الذات کے تحت, اپنی ذات کی محبت کے تحت, لیکن ہم اس بات میں گمسم ہو گئے ہیں, باؤ ہو گئے ہم لوگ کہ مشکل حل کیسے ہوگی, کوئی پہلے لیول پہ ہے, کوئی دوسرے لیول پر ہے, بہت کم لوگ تیسرے لیول پر ہیں, اور بہت زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو حل کی طرف نہیں جا رہے, خود مشکل کا حصہ بن رہے ہیں, خود مشکل کا حصہ بن گئے. یعنی اب ان کے دماغ سے حل نکل گیا, وہ یہ نہیں سوچتے حل کیا ہے, بس وہ یہ سوچ رہے ہیں ہماری زندگی کیسے گزرے گی, یہ خود ایک مشکل ہے. ہر وہ انسان جو اس مشکل پر اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اور کہے اب مجھے دوسروں کو نہیں دیکھنا اپنے آپ کو دیکھنا ہے, خود غرضی خود بہت بڑی مشکل ہے. خود غرضی معاشرے کے اندر بڑی آفت ہے, اور جب معاشرہ خود غرض ہونا شروع ہو جائے آپ سمجھ لیں اب یہ معاشرہ اپنی مشکل حل نہیں کر سکتا. معاشرے کی مشکل حل ہوتی ہے اس وقت ہے جب خود غرضی ختم ہوتی ہے. خود غرضی کو ختم کرنے کے لیے بھی اہل آخرت لوگ چاہیے. اصل میں اہل آخرت تمام انسانیت پر اللہ کی حجت ہوتی ہے, تمام انسانیت پر اللہ کی حجت ہے. مثلا بلا شک و شبہ ہم کہہ سکتے ہیں شہید صدر ملت عراق کے لیے حجت ہے, فی زمانہ حجت ہے. کیسے؟ خدا احتجاج کر سکتا ہے کہ بھائی تمہاری شان زیادہ تھی یا اس مرض تقدیر کی شان زیادہ تھی, تمہارا احترام زیادہ تھا یا اس کا احترام زیادہ تھا, اس نے کیوں قربانی دی, تم کیوں بیٹھے رہے؟ بلا شک و شبہ حجت ہے,
تو یہ جو اہل آخرت ہوتے ہیں یہ حجت خدا بن جاتے ہیں، اللہ کی حجت بن جاتے ہیں. اب آپ اور میں کیا کوشش کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو پہلے آخرت بنائیں، پہلے آخرت بنائیں. ماہ رمضان کیا ہے؟ اب موضوع سے جوڑ لیتے ہیں، ماہ رمضان اہل آخرت بنانے کا عمل ہے. ماہ رمضان لوگوں کو اہل آخرت بناتا ہے. کیسے آخرت بنتے ہیں لوگ؟ اہل آخرت کیسے بنا جاتا ہے؟ اہل آخرت بننے کے لیے کچھ عقائد چاہیے، کچھ پریکٹسز چاہیے. کچھ عقائد چاہیے، کچھ اعمال چاہیے. عقائد مسلمان اسلام سے لیتا ہے، اعمال کو ماہ رمضان میں سیکھتا ہے. اگر آپ کو مجھے اہل آخرت بننا ہے، کچھ ہمیں عقائد چاہیے، ہمارے عقائد صحیح ہونے چاہیے. جس کو نظریے میں نہیں پتا آخرت کیا ہے، وہ عمل میں اہل آخرت نہیں بنے گا. پہلے نظریے میں آخرت کو سیکھنا پڑے گا. مثلا نظریے میں ہمیں سیکھنا پڑے گا برزخ کسے کہتے ہیں. نہیں سیکھیں گے اہل آخرت نہیں بنیں گے. یہاں سے نظریے کی اہمیت نظر آتی ہے. بہرحال آج رات ہی سب کو اہل آخرت نہیں بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے نہیں کوئی سوچے یار یہ کب ختم ہوگا، پھر آج رات ہی سب نے اہل آخرت بن جانا ہے کیا؟ نہیں، آج رات سب نے نہیں بننا ہے. آج رات یہیں پہ ختم کر رہے ہیں، کل انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کریں گے، ماہ رمضان اہل آخرت کیسے بناتا ہے، تاکہ انشاءاللہ یہ جو 10-12 دن 14 دن ہمارے پاس ہیں، اس میں ہم مزید ایک قدم اہل آخرت بننے کی طرف اٹھا سکیں انشاءاللہ. خدا نے تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار، تو نے ماہ رمضان میں اپنی حجتیں ہم پر تمام کر دی ہیں. پاک پروردگار، دین کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار، ہم جاہل ہیں، اپنے عمل میں نادان ہیں، کوتاہیوں سے دوچار ہیں، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. ہمارے مرحومین تیری رحمت کے منتظر ہیں. پاک پروردگار، تجھے ماہ مبارک کی رحمتوں کا واسطہ، ان کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار، اہل دنیا اور آخرت کا آخری حد تیری حجت ہے. پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس حجت خدا کی ظہور میں تعظیم فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جان ساروں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.